بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة، قرآن والسنة كروشن میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان پر بات کر رہے تھے، آخرت پر ایمان. ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے اور ہم پہنچے تھے آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے اور ہم پہنچے تھے آخرت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں. اور ہم نے بات کی تھی پچھلے دروس میں، نمبر ایک، دجال کا نکلنا، نمبر دو، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر تین، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، نمبر چار، پانچ اور چھ، تین خصف ہونا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں. آج کے درس میں ہم نے ان کے متعلق دلائل بیان کرنے ہیں، جو باتیں ہم نے کی پچھلے دروس میں. تو آغاز کرتے ہیں درس کا دجال سے. دجال کے متعلق جو روایات آئی ہیں، جو دلیل آئی ہیں، ان کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اور دجال کے متعلق میں بات بیان کروں گا، نمبر ایک، احادیث جو آئی ہیں دجال کی صفت میں، نمبر دو، دجال کہاں سے نکلے گا اس کی دلیل، نمبر تین، دجال مکہ اور مدینہ داخل نہیں ہو سکتا اس کی دلیل کیا ہے، نمبر چار، دجال کے متبعین کون ہیں اس کی دلیل کیا ہے، نمبر پانچ، دجال کا فتنہ کیا ہے، یعنی سب دلائل بیان کریں گے ہم، نمبر چھ، دجال کا انکار کرنے والے کتنے قسم کے لوگ ہیں اور کیسے انہوں نے انکار کیا، نمبر سات، دجال کے فتنے سے ہم کیسے بچیں، نمبر آٹھ، کیا قرآن مجید میں دجال کا ذکر ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں، نمبر نو، ابن صیاد کے متعلق بعض احادیث، اور کیا ابن صیاد دجال تھا یا نہیں تھا، نمبر دس، دجال کیسے ہلاک ہوگا. دجال کی صفت کے متعلق صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر دجال کو دیکھا. دجال کے وصف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، بھاری انسان ہے، بھاری مرد ہیں، احمر سرخ رنگ ہے، جعد الرأس گھنگریالے بال ہیں، اعور العین ایک آنکھ کے کانے ہیں، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے کہ پھسا ہوا انگور. قالوا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، هذا الدجال اقرب الناس بشبها ابن قطن، تو جب یہ وصف سنا تو لوگوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اپنے وصف بیان کیا ہے اس کی شکل جیسا تو ابن قطن ایک شخص ہے، اس کی ایسی شکل ہے، رجل من خزاعہ، یہ ابن قطن جو ہے یہ رجل خزاعہ سے ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ابن قطن جو ہے اس کا نام عبد العزی بن قطن بن عمرو الخزاعی تھا اور بنے مستلق میں سے تھا، اور یہ صحابی نہیں تھا کیونکہ جاہلیت میں ہی وفات پا چکا تھا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اگر میری شکل اس جیسی ہے تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالکل نہیں، تم مسلم ہو اور وہ کافر ہے. یہ زیادہ جو ہے یہ ضعیف ہے، اسے مسعودی نے مسند احمد کی روایت میں بیان کیا ہے اور یہ اختلاط کی وجہ سے دوسری روایت کو بیچ میں شامل کر دیا، یہ روایت ضعیف ہے. دوسری روایت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ تعالی لیس بأعور، بے شک اللہ تعالی کانے نہیں ہیں آنکھ کے، الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى, اور مسیح الدجال جو ہے وہ دائیں آنکھ کا کانا ہے, اس کا دائیں آنکھ جو ہے وہ خراب ہے. کأن عینہ عنبۃ طافیہ, جس اس کی آنکھ ایسی جیسے کہ پھسا ہوا انگور ہو. اسے بھی صحیح بخاری مسلم نے روایت کیا. تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما مسیح الضلالہ, جو مسیح گمراہی کا جو مسیح ہے یعنی دجال جو ہے, فانہ اعور العین, وہ آنکھ کا کانا ہے, اجل الجبہ, ابھر ہوئی پیشانی ہے, عریض النحر, گردن موٹی ہے, فیہ دفع, تھوڑا سا جھکاؤ ہے یعنی آگے کی طرف تھوڑا سا جھکا ہوا ہے. اور یہ روایت مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے, اور ابن کثیر نے حسن کہا ہے, اور احمد شاکر نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدجال اعور العین اليسرى جفال الشعر. یہاں پر ذکر ہے کہ دجال جو ہے دائیں بائیں آنکھ کا کانا ہے اور گھنے بال ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ دائیں آنکھ ہے روایت میں, بائیں آنکھ کہاں سے آ گئی؟ علماء نے اس کو جمع کیا دونوں روایتوں کو, تضاد نہیں ہے. دائیں آنکھ جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہے, مس ہے, لیکن اوپر آنکھ کا شکل کا ایک ٹکڑا ہے جیسے کہ پھسا ہوا انگور کسی نے رکھ دیا ہو. یعنی آنکھ جو یہ گڑا ہے آنکھ کا نہیں ہے, مس کہتے ہیں بالکل, جیسے یہ میرا ہاتھ کا حصہ ہے ایسا ہے, کچھ نہیں ہے. اور اوپر پھسا ہوا انگور رکھ دیں تو آنکھ نہیں ہوتی وہ. اور جو بائیں آنکھ کے متعلق بات ہوئی ہے, اگلی روایت میں آئے گا جیسے کہ جو بائیں آنکھ ہے وہ غلیظ ہے, اوپر غلیظ پردہ ہے اور چھوٹی ہے, تو کانا ہوا کہ نہیں؟ تو اصل میں دونوں آنکھ میں فالٹ ہے, دونوں آنکھ میں ڈیفیکٹ ہے. دائیں کا ڈیفیکٹ زیادہ ہے بائیں سے, اس لیے زیادہ تر روایت دائیں آنکھ کی طرف سے آئی ہیں, دائیں آنکھ کے تعلق سے آئی ہیں. دونوں روایت میں ٹکراؤ نہیں ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہے, کافر. اور صحیح مسلم کی روایت میں کافر کافرے اس طریقے سے لکھا ہوگا, یقرأه کل مسلم, ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا. اسے مسلم کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آیا ہے, سیدنا حذیفہ کی روایت میں, یقرأه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب, ہر مؤمن پڑھے گا کافر کے لفظ کو جو اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا, چاہے وہ پڑھے لکھا ہو اور چاہے وہ ان پڑھ ہو, یعنی ایمان کے تعلق سے وہ پڑھے گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صحیح بات یہی ہے جس پر محققین علماء ہے کہ یہ کتابت جو ہے یہ صحیح اور ظاہر ہوگی, تعویل نہیں ہے کہ شکل اس کی بھیانک ہوگی اس لیے کافر ہوگا, نہیں. حدیث کے الفاظ دیکھے, کافرے, یہی حرف لکھے ہوں گے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وَأَنَّهَا كِتَابَةٌ حَقِيقِيَّةٌ, یہ کتابت حقیقیہ ہے, جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطع بكفره وكذبه وإبطاله, اللہ تعالیٰ سے علامت اور دلیل بنایا ہے ان علامات میں سے جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے, جھوٹا ہے اور دجال ہے, اور اس کا جو طریق ہے وہ باطل ہے. یظہر اللہ تعالیٰ على كل مسلم, اللہ تعالیٰ اسے ہر مسلم پر ظاہر کرے گا, کاتب غیر کاتب, چاہے پڑھے لکھے کوئی ان پڑھ ہو. ويخفيها عمن اراد شقاوته وفتنته, اللہ تعالیٰ اس سے چھپائے گا یہ علامت جو شقی ہے, جو بدکار ہے, جو حق سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے, جو فتنے میں مبتلا ہونا چاہتا ہے. اسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال، قیامت سے لے کے جب سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے. اور یہ صفت بھی ہم نے بیان کی تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. اس کی دلیل سید ابو سعید خود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابن سیاد کے قصے میں، جیسے آگے بیان ہوگا. تو ابن سیاد نے سیدنا ابو سعید خود رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے شک کیا کہ تم دجال ہو، تو اس نے جواب میں یہ کہا: الست سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ انہ لا یولد لہ، کہ اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی. قال قلت بلا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں یہ فرمان صحیح ہے، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ابن صیاد اپنی دفاع کے لیے وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی میرے تو بچے بھی ہیں، اور ابن صیاد اور دجال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی. ابن صیاد کے متعلق بہت قوی اختلاف ہے، میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ اگر وقت ملے تو. اب یہاں پر یہ جو بات ہے کہ دائیں آنکھیں بائیں آنکھیں، علماء میں دو قول میں نقل کرتا ہوں. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی صحیح بخاری مسلم کی روایت کو جس میں دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور مسلم کو روایت کو شاذ قرار دیا ہے. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا ہے اور فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا. یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں قول کو ہم ملا سکتے ہیں، اور محدثین کا یہی طریقہ ہے، یہی قاعدہ ہے، جب دو روایت ہم ملا سکیں تو دونوں کو جمع کرنا واجب ہے پہلے، اگر نہ ملا سکے پھر ہم ترجیح کی طرف جاتے ہیں یا ناسخ منسوخ ہے دوسرے طریقے پر جاتے ہیں. کیا دجال، اچھا دجال کے متعلق جو باقی، اچھا جو ترتیب بینک اسی ترتیب پر چلتے ہیں. اگلا موضوع تھا دجال کہاں سے نکلے گا. میں نے بیان کیا تھا کہ دجال مشرق سے، خراسان سے نکلے گا، اصفہان کے علاقے سے جو آج کل ایران میں شہرستان کے نام سے مشہور ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل بالقبل المشرق، کہ مشرق کی طرف سے وہ نکلے گا. وہ بید المشرق، مشرق کا اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جو ہے وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدجال يخرج من ارض بالمشرق، دجال نکلے گا مشرق سے. يقال له خراسان، اس زمین کو، جگہ کو خراسان کہا جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یخرج الدجال من یہودیت اصفہان، کہ اصفہان کے علاقے سے نکلے گا. معه 70,000 من الیہود، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابن حجر نے فرمایا صحیح ہے، اور فتح الباری نے بھی، فتح الباری میں ابن حجر نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے. دجال مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسلم کی روایت میں دجال کے متعلق بیان کیا: فاخرج فاسیر فی الارض، میں نکلوں گا اور زمین پر چلوں گا تو کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا. 40 راتوں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے. طیبہ یعنی مدینہ, تو مدینہ کا نام طیبہ بھی ہے. فہو محرمتان علی کلتاہما, تو مجھ پر دونوں حرام ہیں. جب بھی میں دونوں میں سے کسی میں داخل ہونا چاہتا ہوں, کسی ایک میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو میرے سامنے فرشتہ آ جاتا ہے جس میں ہاتھ میں تلوار ہے, مجھے روکتا ہے کہ میں حرمین میں داخل ہوں. وہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ دجال چار مسجد میں نہیں جا سکتا ہے, دو میں چار میں, ایک مکہ ہو گیا, ایک مدینہ, ایک مسجد اقصا, اور ایک چوتھا ہے مسجد الطور. اور یہ روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یمک تو فلر اور بین صباح, 40 دن زمین پر رہے گا, ہر جگہ پر جائے گا سوائے چار مساجد کے, مسجد الحرام ومسجد المدینہ ومسجد الطور ومسجد الاقصى. مسند احمد کی روایت ہے یہ, اور ابن حجر نے اسے صحیح فرمایا اور فتح الباری میں اسے نقل کیا. مسجد طور جو ہے یہ بھی کوہ طور جو وہاں پر مسجد بنی ہے اس کے قریب, وہاں پر جو مسجد طور کہا جاتا ہے اسے. دجال کے اتباع کے متعلق کون ہوں گے؟ صحیح مسلم کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبحان 70,000 علیہم الطیالسہ, کہ دجال کے جو متبعین ہوں گے وہ یہود اصبحان سے 70,000 ہوں گے, ان کی نشانیاں ان کے سر پر ان کے ٹوپیاں ہوں گی طیالسہ. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبعه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. ترمذی کی روایت میں علامہ ابن صحیح فرمایا جو ابھی پہلے گزر چکی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی اتباع کریں گے ایسی قوم جن کے چہرے چوڑے ہوں گے. دیکچی کا پچھلے سے دیکھا ہے آپ نے کیسے چوڑا ہوتا ہے, ان کے چہرے ایسے ہوں گے, یعنی پھیندے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پہ چہلا گور ہوتا ہے اور ناک پھینا ہوتا ہے, تو اس کی مثال ایسے ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس روایت کے متعلق بیان کرتے ہیں والظاہر واللہ اعلم ان المراد هؤلاء الترك انصار الدجال, کہ ان سے مراد جو اتراک ہیں جن کی شکل ایسی ہے جو دجال کی نصرت کریں گے. اور اس کی دلیل میں نے بیان کیا تھا کہ اعراب زیادہ متبعین ہوں گے, عراب اور عورتیں. عراب کے متعلق جو دلیل ہے وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے, صحیح الجامع میں علماء البانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک عرابی سے کہے گا اگر میں تمہارے لیے تمہاری ماں اور باپ کو دوبارہ سے زندہ کر دوں کیا تم یہ گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ عرابی بدو کہے گا جی ہاں. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ, تو دو شیطان جو ہیں وہ اس کے ماں اور باپ کی شکل میں آ جائیں گے. فَيَقُولَانِ, وہ کہیں گے یا بُنَيَّ اتْبَعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ, میرے بیٹے اس کی اتباع کرو تمہارا رب ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کہے کہ میں زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں, جس کا ایمان مضبوط ہے وہ کہے گا یہ تو کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. خالق مالک رازق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ, کوئی اور نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت جس کو عطا بھی نہیں کی. بزرگ کہتے ہیں عطائی طور پر فلاں بزرگ وہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ دجال ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ بھی پیدا نہیں کر سکتا. کیسے پیدا کرے گا؟ دو شیطانوں کو حکم دے گا تم شکل بن کے آؤ. یعنی دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے, آسمان کا اشارہ کرے گا بارش برسے گی, وہ ابھی بیان کروں گا میں. اس کے ساتھ دو نہریں چلیں گی, صحیح روایت میں آیا ہے, ابھی بیان کروں گا میں. لیکن یہ طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اسے دی کہ کوئی مردہ کو زندہ کر کے دکھائے. یہ ربوبیت کا حق ہے صرف, اور ربوبیت کا حق کسی اور کو دینا شرک فی ربوبیہ ہے، یہ بہت ہی بدترین قسم کا شرک ہے ربوبیت میں جو شرک ہے. عورتیں زیادہ ہوں گی دجال کی اتباع میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ، احمد شاکر نے اس بات کو صحیح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل الدجال فی هذه الصبغه بمرقنہ، دجال آئے گا ایک خاص جگہ کے قریب، فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، طائف کے قریب ایک جگہ جب دجال یہاں سے یہاں پر پہنچے گا تو زیادہ تر زیادہ تر عورتیں جو ہیں اس کی پیروی کریں گی، عورتیں نکل کے جائیں گی اور اس کی اتباع کریں گی. حتی ان الرجل یرجع الی حمیمہ و الی امہ و بنتہ و اختہ و عمتہ فیوثقہا رباطا، حتی کہ بعض مرد جائیں گے واپس اپنے گھروں میں، اپنے گھر والے عورتوں کو باندھ دیں گے گھر کے اندر، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے یا اس کی بیوی ہے، کوئی جتنی بھی عورتیں گھر میں سب کو باندھ لے گا. مخافت ان تخرج الی، اس ڈر سے کہ وہ خارج ہو کر اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. دجال کے فتنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال اعور العین اليسرى، دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے، جفال الشعر اس کے بال گھنے ہیں جیسے پہلے میں نے بیان کیا، اسی روایت میں آگے ہے، معه جنۃ و نار، اس کے ساتھ جنت بھی اور دوزخ بھی ہے، فنارہ جنتہ و جنتہ نار، فنارہ جنہ و جنتہ نار، تو بس اس کی جو آگ ہے وہ جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ آگ ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اعلم بما مع الدجال منه، میں دجال سے زیادہ جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مع نہران یجریان، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، احدهما رأی العین ماء ابیض، دیکھنے والوں کو یوں لگے گا دونوں میں سے ایک نہر جو ہے سفید ہے پانی کی، والآخر رأی العین نار تأجج، اور دوسری یوں لگے گی دیکھنے والے کو جیسا کہ آگ ہے سلگ رہی ہے، فَإِمَّا أَدْرَكْنَا أَحَدٌ، اگر تم میں سے کوئی ان دونوں کو پا لے یعنی ان چیزوں کو پا لے، فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، تو وہ اس نہر کی طرف جائے، اس دریا کی طرف جائے جس میں آگ ہے، وَلْيَغْمِضْ فِيهِ ثُمَّ لِيُطَأْطِئَ رَأْسَهُ، تو اس میں اپنا سر داخل کر دے اس آگ کے اندر، فَيَشْرَبُ مِنْهُ، اس سے پی کے بھی دیکھے، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اور ہے اور جو حقیقت ہے وہ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت تو دی ہے دجال کو کہ وہ دجل کرے، فریب کرے، دھوکہ دے، لیکن یہ طاقت نہیں کی کہ حقیقت کو تبدیل کر کے دکھائے. حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہے اور ٹھنڈا پانی اندر ہے، آگ سلگ رہی ہے. اب بات ہوتی ہے ایمان کی، جس کو اس حدیث پہ ایمان ہے تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا وہ. اگر اس کا چہرہ جلتا ہے، اگر وہ خود بھی جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ اس دریا میں منہ ضرور مارے گا. بات ایمان کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس لیے میرے بھائی یہ سب سے بڑا عظیم فتنہ ہے. آپ کے ایمان کو ہلا کے رکھ دے گا یہ فتنہ، یہ عام بات نہیں ہے. دجال جیسا کوئی فتنہ نہیں آنے والا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، جیسے کہ روایت میں ابھی گزرا ہے. کوئی شخص آگ میں منہ مار سکتا ہے؟ دیکھو چہرہ دیکھے، حدیث کے الفاظ دیکھے، ہاتھ بھی مشکل ہے، ہاتھ مشکل ہے، اور چہرہ وہ جگہ ہے انسان کی عزت والی جگہ، احترام والی جگہ، کہ انسان پہ اگر کوئی بھی مصیبت، سب سے پہلے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے کہ چہرے پہ چوٹ نہ لگے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ریفلیکسلی کہ انسان کے ہاتھ خود بخود چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں. کیوں؟ چہرہ اس کی پہچان ہے، سب سے معزز جگہ چہرہ ہے. اس لیے سجدہ سب سے معزز عبادت ہے کہ آپ کے سب سے شریف ترین جگہ جو ہے آپ رب کے سامنے جھک کے زمین پر آپ اس طرح گڑتے ہیں. دوسری روایت میں سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دجال کے متعلق سوال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وما لبث فی الارض، زمین میں کتنا دن رہے گا؟ قال 40 یوما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، یوم کسنہ ویوم کشہر ویوم کجمعہ وسائر ایامہ کایامکم، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن عام دن ہوں گے 24 گھنٹے والے. قالوا وما اسرعوا في الارض، زمین میں کتنی تیزی سے وہ جا سکتا ہے، کتنی تیزی سے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غیث اذا استدبرت الريح، اس بادل کی طرح جس کو ہوا لے کے جاتی ہے دوسری طرف. کتنی تیزی سے بادل جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ اب آسمان پہ دیکھتے ہیں بعض اوقات بازار گزرتا ہے، پھر اس آنکھ اٹھا کے دیکھ بادل دور کہیں کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، تو تھوڑے سے وقت میں کتنی تیزی سے گیا ہے. یہ اس وقت جب ہوا نہیں ہوتی، اور جب ہوا تیز ہو تو بادل بہت تیزی سے آپ دیکھتے جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی تیز ہوگا دجال دنیا میں جب آئے گا جیسا کہ بادل کو ہوا اپنی جگہ سے ہٹا دے. فیأتی علی القوم فیدعوہم، تو وہ قوم کی طرف جائے گا، ان کو دعوت دے گا، فیؤمنون بہ ویستجیبون لہ، تو اس پر ایمان لے کے آئیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے. فیأمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دے گا، بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا. والارض فتنبت، زمین پہ اشارہ دے گا، حکم دے گا، اے زمین اگ جا، زمین اگ جائے گی. فتروح علیہم سارحتہم، تو ان کے جو بھیڑ بکریاں ہیں جو چرنے کے لیے جاتی ہیں وہ جائیں گے دبلی پتلی، واپس آئیں گے موٹی تازی. امتحان دیکھیں اللہ تعالیٰ کے. پھر دوسری قوم کی طرف جائے گا، پھر ان کو دعوت دے گا، پھر وہ یہی جواب دیں گے فانصرفوا عنہم. ہاں، پھر دوسری قوم کی طرف جائے گا اور وہ اسے کا انکار کریں گے، ہم نہیں مانتے. تو جب ناراض ہو کے چلا جائے گا ان لوگوں پر قحط آ جائے گا. سبحان اللہ، امتحان دیکھے اللہ تعالیٰ کا. تو جب صبح اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے گھر میں، بلکہ بیٹ بکریاں بھی کمزور پڑ جائیں گی، جو دودھ تھا وہ بھی سوکھ جائے گا. کھنڈروں کی طرف جائے گا دجال، بنجر زمین کی طرف جائے گا اور اشارہ کرے گا، حکم دے گا، اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو. فتتبعہ کنوزہ کیاسی بالنخل، اس طریقے سے زمین سے وہ خزانے نکلیں گے، اسے نکلیں گے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، جہاں پر جائے گا خزانے پیچھے. ثم يدعو رجلا متمثلا، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، پھر ایک شخص کو بلائے گا جو اس کی دعوت کا انکار کرے گا، اور اسے فضربه بالسيف، اسے تلوار سے مارے گا. فقطعه جزلتين رميه الارض لميه الغرض، تو اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دے گا. ثم يدعوه، پھر اسے بلائے گا اور اسے دونوں حصوں کو برابر کرے گا. فيقبل وتهل الوجه يضحك، تو وہ شخص جب دوبارہ زندہ ہوگا وہ ہنستا ہوا اس کے سامنے آئے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی تک میں نے بیان کی ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں اسی روایت کے آگے جو حصہ ہے اسی شخص کے متعلق جس کو دو ٹکڑے میں تقسیم کرے گا دجال کہے گا، وہ شخص دجال کو کہے گا اشد انک دجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی دجال ہے. حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثه، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا تھا. نبی حدیث کی برکت دیکھیں، حدیث کا نور دیکھیں، اس مصیبت وقت کے وقت میں بھی، اس عظیم فتنے میں بھی آپ کے ساتھ ہی حدیث ہوگی. اور منکرین حدیث آج جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. آپ اگر آپ دنیا اور آخری مصیبت سے بچنا چاہتے تو آپ کا راستہ یہی وحی کا راستہ ہے، بس دوسرا راستہ نہیں ہے. اس لیے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے نفس پر ترس کھاؤ، یعنی آپ کا بگڑتا کیا، مشکل کیا ہے؟ اگر آپ صحیح حدیث کا اگر آپ اقرار کر لیں تو مصیبت کیا پڑتی ہے؟ حق بات کو ماننے کے تیار کیوں نہیں ہے؟ اپنی ہٹ دھرمی اور منمانی کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کی مبتلا کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی عذاب آپ کو، عذاب کے سوا کچھ ملنے والا نہیں. تو یہاں پر حدیث کا نور دیکھیں، حدیث کی اہمیت دیکھیں کہ اس شخص کو، اور علم کا نور دیکھیں کہ حدیث کا علم آپ کو مصیبت کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اور بدر عرب اور عورتیں کیونکہ کم علم ہیں وہ اس کی فتنے میں سب سے آگے ہوں گے، اور جو طالب علم ہیں اور علماء ہیں وہ نشانے بھی سمجھیں گے اور ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور وہ دجال کے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں جتنی بھی حدیث بیان کی ہے، دجال کا سامنا کون کرے گا؟ یہ مومن کرے گا، اور اس جیسے اور مومن بھی آئیں گے جو انکار کریں گے، جو قحط کی زندگی تو گزارنا گوارا کریں گے لیکن دجال کی باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے. میرے بھائی قحط اگر آ جائے اور قحط کی وجہ سے انسان مر جائے لیکن ایمان کی حالت میں مر جائے تو کتنا اچھا ہے اس کے لیے. دنیا کس کو ملی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے دنیا کس کو ملی ہے؟ بادشاہوں کو بھی نہیں ملی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے جب آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لی اور جب مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت لکھی کہ جب میں مر جاؤں تو قبر سے میرے ہاتھ کو باہر ایسے نکال دینا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے. دنیا کو ہم چھوڑ کے جائیں گے میرے بھائی؟ آپ کا ایک گھر ہے، 10 گھر ہیں، 100 گھر ہے، ایک بیوی ہے، 4 بیویاں ہیں، ایک اولاد ہے، 10 اولاد ہیں، 1 لاکھ ہے یا 100 کروڑ ہیں، اب سب کے سب چھوڑ کے جائیں گے. آپ کے ساتھ جائے گا آپ کا عمل، یہ ایمان جو آپ کے اندر یہ جائے گا بس، باقی سب کو چھوڑ کے جائیں گے آپ. لیکن اگر اس حالت میں گئے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے اپنے رب کو؟ اس لیے اس وقت کو آنے سے پہلے آج اس کی تیاری کر لو، علم حاصل کرو. قرآن اور حدیث کا علم یہی علم ہے اور یہی نور ہے. تو شخص کہہ کے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ تو ہی دجال ہے، سارے نشانے جو حدیث میں پڑھی تھی وہ تیرے اندر موجود ہیں. فیقول الدجال، تو دجال جواب تو عبداللہ جواب ہو گیا، اب اس سے مخاطب نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی ہے میرے سامنے دجال کے لیے مصیبت ہوگا نا، وہ میرے سامنے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو پھر وہ لوگوں کی طرف، جاہلوں کی طرف اپنا رخ کر کے کہے گا، ارأیت ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر، یعنی اب تو شک میں ڈال دیا نا اس جوان نے، شک میں ڈال دیا کہ یہ رب ہے کہ نہیں، دجال ہے کہ سچا ہے، یہ ہے کیا چیز، اتنی اس کے ساتھ نشانیاں ہیں، اتنے عجیب و غریب یہ شخص باتیں کرتا ہے، اس نے عجیب و غریب عمل کرتا ہے. اب اس جوان نے، عالم نے، طالب علم نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا. اب دجال اس شخص سے نکلنے کے لیے ایک حرب اختیار کو اس پہ عمل کیا. وہ کیا ہے؟ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں تم لوگوں کے سامنے ابھی اس شخص کو قتل کر دوں، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں، پھر تمہیں شک رہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اچھا، فیقولون لا، لوگ کہیں گے بھائی زندہ کرنا اور مردہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائی یہاں کر پتہ کی بات ہے، اس زمانے میں جاہلوں کو بھی پتا ہوگا کہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ. کوئی پیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. دیکھیں اس زمانے میں جاہل بھی جانیں گے، آج کل بعض علماء نہیں اس مسئلے کو سمجھ سکے، یہ مصیبت ہے. بہرحال فیقتل ہو، دجال اسے قتل کر دے گا، ثم یحیی، پھر اسے زندہ کرے گا. فیقول ای رجل، وہ شخص کہے گا، واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی الیوم، تم نے مجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ جو کیا ہے تم نے، جو عمل تمہیں ابھی کیا ہے، اللہ کی قسم مجھے اور یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حدیث میں موجود تھا، جو حدیث ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ اس شخص نے بھی پڑھی ہے. پتہ کون سا خوش قسمت شخص ہوگا، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے اور یقین ہوگا کہ تم ہی دجال ہے. فیرید الدجال ان یقتلہ، تو دجال اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا. فلا یسلط علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا دوبارہ. یعنی ایک مرتبہ قتل کیا، دوسری مرتبہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی حفاظت رب الجلال سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ نشانی ہے کہ دجال عاجز ہے، جو کچھ دجال کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ کیوں دیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، تاکہ مومن کے ایمان کا پتہ چلے. منکر دجال کے متعلق دو قسم کے لوگوں نے دجال کا انکار کیا ہے. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دجال کے نکلنے کا مکمل انکار کیا ہے کہ دجال نکلے گا ہی نہیں، اور دوسرے قسم کے لوگوں نے اقرار تو کیا ہے کہ دجال نکلے گا، لیکن جو خوارق اور جو یہ عقل کو عاجز کرنے والی چیزیں جو دجال کے پاس ہیں یہ ہوں گی، ان کا انکار کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں دونوں کے قول یہاں پہ بیان کرتا ہوں، ہم جو ٹائم بتاتے جائیں تاکہ وقت زیادہ نہ گزر جائے. دجال کا انکار کرنے والا، دجال کا انکار کرنے والا، دجال کے مکمل انکار کرنے والوں میں سے سید ابو اعلی مودودی، انہوں نے دجال کا انکار کیا ہے، اور جی جاوید غامدی نے بھی انکار کیا ہے، اور کسی کو جانتے ہیں؟ یہی دو مشہور نام ہیں. دجال کے متعلق مودودی رسائل و مسائل میں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا دجال کے متعلق اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے قرب میں، کہ دجال نکلے گا، لیکن اب 1350 سال گزر چکے ہیں، اتنی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، دجال نہیں نکلا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا وہ غلط تھا. رسائل مسائل میں یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی دجال کا مکمل، اور اس کے اور بھی ان کے بعض اقوال میں صرف ایک ہی یہاں پہ بیان کیا ہے. تو دجال کس طریقے سے شخص نے انکار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے جیسے کہ شیخ محمد عبدو ہے اور ابو عبیہ دوسرے شیخ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ دجال کا مطلب جو ہے صحیح ہے، لیکن دجال حقیقت نہیں ہے. دجال کا مطلب ہے کہ جو جراثیم یا بیماریاں پھیلیں گی وہ دجال ہے. اور اس کے رد میں یاد رکھیں، یعنی ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں دجال کے متعلق جو روایات ہیں اس میں اضطراب ہے، مضطرب روایات ہیں، اور مضطرب جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا پہلے. تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو دجال کے متعلق آئی ہیں سارے سارے صحیح صحیحین میں، اکثر میں نے جو بیان کیا صحیحین میں بیان کیا، جو صحیحین کے علاوہ میں نے بیان کیا ہے یہ بیان کیا کہ کس عالم نے صحیح فرمایا ہے. تو دجال کے متعلق جو بھی حدیث آئی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ ساری صحیح ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ ہے، وہ میں نے جواب دے دیا. بعض لوگوں کو ایک روایت میں اصفہان آیا جو ایران میں، دوسرے خراسان آیا ہے، یہ بھی تضاد ہے. میرے بھائی جس روایت مشرق آیا ہے دونوں مشرق کی طرف سے ہیں، جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ پیدا وہاں پہ ہوئے خراسان میں دجال بنے گا اصفہان میں، تعارض ہے. تو مضطرب وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تعارض ہو، ان کو جمع نہ کر سکے ہم اور ترجیح بھی نہ کر سکیں، اور ناسخ منسوخ بھی نص بھی نہ ہو سکے. آخر میں اضطراب، تو آپ لوگوں نے اضطراب کو سب سے پہلے کیسے بیان کیا؟ اور جن لوگوں نے اس انکار کے خود متناقض ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں بالکل نہیں آئے گا، اچھا جو دلیلیں ہیں صحیح روایت ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب جراثیم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی علامت ہے، کوئی مصیبت آئے گی. اور وہی جیسے کہ ابو عبیہ ایک مرتبہ کہتے ہیں نکلے گا نہیں، غلط ہے. دوسرا اس کا قول ہے جو کافر لکھا ہوگا، کہتا ہے وہ شخص ہے اس کے آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھے گئے، یہ روایت صحیح ہے. اب اب جراثیم کی آنکھوں کے بیچ میں کیا کافر لکھا ہوگا کیا؟ تو خود تناقض ہے. یعنی یہ دیکھیں جو حدیث کے نور کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور ان کے متعلق جو دجال کا مکمل انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی دے دی ہے. مسلم احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سے یکون من بعدکم قوم یکذبون بالرجم، تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جو رجم سنسار کرنے کو کا انکار کرے گی, جھٹلائے گی سنسار یعنی پتھر مار کے کسی کو قتل کرنا, وہ بھی دجال اور دجال کا بھی انکار کرے گی, وہ بھی شفاعت ہے اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے, وہ بھی عذاب القبر اور عذاب کے قبر کے عذاب کو بھی جھٹلائیں گے, وہ بھی قوم یخرجون من النار بعد ما امتحنوا, اور اس کا بھی انکار کریں گے کہ بعض لوگ قیامت کے دن جہنم سے نکال دیے جائیں گے جب وہ کوئلہ بن جائیں گے جہنم میں, ایسے بھی لوگ نکلیں گے, اور اس کی سند صحیح ہے, احمد شاکر نے اس سند کو صحیح فرمایا ہے. دوسرا گروہ جس نے یہ انکار کیا ہے کہ دجال کے خوارق جو ہیں وہ ہم نہیں مانتے, یعنی جو جنت اور دوزخ کی نہریں ہیں, آسمان کو اشارہ کرے گا برسے گی, زمین کو اشارہ کرے گا سونا اگلے گی, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نہیں مانتے. اور یہ نقل کیا ہے علامہ ابن کثیر نے ابن حزم سے, علامہ ابن حزم سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور علامہ طحاوی سے, جعفر طحاوی سے, دونوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو دجال کے پاس ہے وہ صحیح نہیں ہے, حقیقی نہیں, صحیح تو ہے لیکن حقیقت نہیں, یہ صرف ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, حقیقت نہیں ہے. وہ ابو علی جبائی نے بھی جو معتزلہ کا شیخ ہے اس کا بھی یہی موقف ہے, وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں دجال کے لیے کہ اس کے پاس یہ ساری حقیقتیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو پھر نبی اور جادوگر میں کوئی فرق نہیں ہے, اس کی یہ تعلیل ہے. اور اسے ابن کثیر نے بدا النہایہ میں اس کو بیان کیا ہے, اس قول کو. اور ان کے بعد شیخ رشید رضا آئے قریبی دور میں, ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ جو دجال کے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور ان کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی ہے جو ان سے پہلے کو ہوئی ہے کہ تعارض ہے, اور یہ جو روایات ہیں اس میں اضطراب ہے. اس کے رد میں نمبر ایک, یہ جو روایات ہیں دجال کے خوارق کے متعلق, یہ سارے کے سارے صحیح اور ثابت ہیں, اور کسی کے لیے باطل تعویل کے ذریعے سے ان کو رد کرنا جائز نہیں, کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی اضطراب نہیں محدثین محققین علماء کے نزدیک. ہاں, جو اس علم میں مہارت نہیں حاصل کی جنہوں نے, ان سے غلطی ہوئی ہے. اور کیونکہ بعض علماء نے جیسے رشید رضا اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اشکال ہوا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مکرین مکمل انکار کرتے ہیں وہ تو حالک ہے, وال ہے, گمراہ ہے, لیکن یہ جو ہے یہ علماء ان کو یہاں پہ ایک روایت کی وجہ سے تعویل جو ہے کرنی پڑی, یعنی ان کو غلط فہمی ایک روایت سے, وہ بیان کرتا ہوں میں. روایت یہ تھی کہ جب نبی کریم صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, دیکھیں سید المغیرہ بن شعبہ کی روایت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بات کی ہے, اور جب ان کی خوارج چیزیں بیان کی ہیں کہ جنت اور دوزخ ہوگی اس کے ساتھ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اعوذ باللہ من ذلك, اس کی کہاں قدر کہ اس کے پاس اتنی چیزیں ہوں, یعنی ظاہراً یہ ہے کہ ظاہر لفظ ہے حدیث کا کہ اس کی کیا قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کے پاس اتنی چیزیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز عطا کرے. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں جب ہم سب روایت کو جمع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اس قدر گرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, یعنی اس کو کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہ وہ جتنی بھی خوارق بیان کرے لوگوں کو تو مومنوں کو شک میں نہیں ڈال سکتا, مومنوں کو ایمان کو نہیں ہلا سکتا, یعنی لفظ کا یہ مطلب ہے, اگرچہ ظاہراً وہ مطلب ہی نکلتا ہے جس سے یہاں سے غلط فہمی ہوئی, لیکن جب سب روایت کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, بلکہ دجال کے لیے باعث ذلت ہے کہ اتنی نشانیں دکھانے کے باوجود بھی لوگوں کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی, تو ذلت ہے کہ نہیں. اور اس کی دلیل میں اسی جوان کی روایت سے, بخاری کی روایت, جب اسے قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کہ وہ قسم کھا کے کہے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے, میرے ایمان میں اور بڑھوتری ہوئی, اور جب دوباروں سے قطع کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکے گا. یعنی دجال کے لیے اور ذلت ہے کہ نہیں؟ اس مطلب جو صحیح ہے کہ پہلی روایت ہے کہ دجال کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس کو یہ چیز عطا کرے. مطلب کیا ہے کہ دجال کے واقع قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی. اور اس حدیث کو اگر جن حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے پاس جنت کی نہر ہے دوزخ کی نہر ہے, اشارہ کریں گے اس طریقے سے, اور یہ روایت کہ اس کی کوئی قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو اتنی چیز عطا فرمائے, ظاہر میں تو تضاد نظر آتے ہیں. اگر ہم ظاہر کو بھی لے لیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس کی خبر نہیں ملی کہ یہ ان کو عطا ہونے والا ہے. دیکھیں یہ علم غیب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں صرف وہ جس کے متعلق وحی نازل ہو. ابھی وحی جو ہے ایک بیک وقت نازل نہیں ہوتی نا, پہلے وحی نازل ہوئی دجال کی صفات کی ایسی صفت ہوگی, بعد میں وحی نازل ہوئی کہ کیا کچھ دجال کے پاس ہوگا جو عقل کو حیران کر دے. تو جس روایت میں یہ آیا ہے اگر اس کو ظاہر بھی لے لیں ہم, اس کی ہم تعویل نہ کریں یا اس کو ہم شرح نہ کریں باقی حدیث کو سامنے رکھ کر, اگر سے محدثین کا طریقہ کیا ہے کہ سب روایت کو جمع کریں پھر اس میں سے نچوڑ لے کے مفہوم نکالیں, اگر ہم ظاہر کو لے لیتے ہیں آپ کی بات سن کے تو ظاہراً بھی اس کا یہ جواب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تعارض نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ فرمان بھی واضح ہو کہ اس کی قدر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا فرمائے, اور پھر صحیحین کو دوسری روایات میں جو ان سے زیادہ قوی ہیں ان میں یہ آئے کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, تو تعارض ہوا نا. اور کیونکہ وحی میں تعارض نہیں ہوتا, ٹکراؤ نہیں ہوتا, تو اس بات کی نفی ہوتی ہے. تو جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل نہیں ہوئی کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں, بعد میں اس کی وحی نازل ہوئی ہے. اور یہ کہنا کہ اگر ہم یہ مان لیں پھر جادوگر نبی کے بارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا, یہ بھی قول باطل ہے. کیونکہ یہ فتنہ ہے لوگوں پر, اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, ہر بندہ جانتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, میرے بھی ہر بندہ جانتا ہے. آج کافر بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہودی نے کبھی دعویٰ کیا کہ فلاں نبی آیا ہے؟ اب سوچے ذرا, غور کریں, کبھی کسی یہودی نے اعلان کیا ہے, کبھی سنا ہے آپ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے؟ اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن دوسرا کوئی نبی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کسی یہودی سے سنا ہے آج تک؟ کسی عیسائی سے سنا ہے؟ لیکن دکھ کی بات ہے بعض کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا کوئی نبی ایجاد کر لیا. مرزایوں نے کیا کہ قادیانیوں نے مرزا صاحب کو نبی بنا دیا کہ نہیں؟ یعنی سبحان اللہ, اس معاملے یہود و نصارہ ان سے اچھے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ہم دجال کی خوارق مان لیں تو نبی اور دجال میں فرق نہیں رہے گا, یہ غلط بات ہے. اور بعض لوگوں نے اس لیے اس چیز کا انکار کیا, یہ خوارق ہوں گے, وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو سنت کونیہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو تبدیل کرتے ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے. آپ اس کے جواب یہ ہے, یہ تھا آخرت سے پہلے, سورج مشرق سے نکلتے مغرب میں ڈوبتا ہے, یہ سنت کونیہ اللہ تعالیٰ کی, کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی شخص آسمان کو اشارہ کرے تو بارش آئے گی, یا زمین کو اشارہ کرے حکم دے تو اپنا سونا اگلے گی. کس شخص کے پاس دو جنت اور دوزخ کی نہریں ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ یہ خلاف سنت کونیہ ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اب مغرب سے سورج نہیں نکل سکتا ویسے اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سنت کونیہ ہے قیامت سے پہلے تک. جب قیامت کی بڑی نشانیں شروع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی سنتیں بھی تبدیل ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ سورج مغرب سے نکلے گا, یہ بھی نشانی آنے والی ہے, بڑی نشانیوں میں سے سورج مغرب سے نکلے گا, مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا. یہاں پر سنت ٹوٹی کہ نہیں؟ ٹوٹ گئی. یہ سنت کونیہ جو ہے ان کا تعلق ہی دنیاوی زندگی کے ساتھ, جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو یہ سنت ٹوٹے گی تو دنیا کا خاتمہ ہوگا, دنیا کا کیسے خاتمہ ہوگا پھر؟ اس کے جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ سنت کونیہ کے مخالف ہی جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے, بلکہ قرآن مجید ہی اس کی گواہی دیتا ہے جس کا آگے بیان ہوگا کہ قیامت کے قریب جو ہے ایسی آیتیں نکلیں گی جو عقل کو حیران کر دیں گی, اور عقل کو حیران کرنے میں سنت میں بھی تبدیلی آئے گی. بعض علماء کے اقوال ہیں جو میں نے بیان کیا وہ بس کافی میں نے بیان کر دیا، لمبی بات نہیں کرتے. دجال کی فتنے سے کیسے بچے، سب سے اہم بات ہے آج کے درس میں. دجال کے فتنے سے کیسے بچے، اس کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو خبر ہی دجال کیسا ہے، کب نکلے گا، کیا صفات ہیں، کیا کیا ہوگا اس کے پاس، کتنا عظیم فتنہ ہوگا، اور ہم ایسے چھوڑ دیا، یا ہمیں کوئی ڈھال دیے، ہمیں محفوظ بھی، ہماری حفاظت کے لیے بھی کوئی طریقہ یا کوئی ذریعہ دیا ہے کہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آسان راستہ بیان کیا ہے، اور وہ آسان راستہ یہ ہے. نمبر ایک، اپنی زندگی اسلام اور ایمان پر گزارنا. ایمان والی زندگی آپ کی زندگی میں نور بھر دے گی. جیسے روایت میں گزرا ہے، مومن ہی پہچان سکتے دجال کو، اور جو پہچان لے گا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے ایمان کمزور ہے تب تو نہ دجال کو پہچان سکے بلکہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوگا. تو ایمان کی زندگی، اور ایمان توحید میں ہے، ایمان نماز میں، ایمان نماز میں ہے، ایمان زکوٰۃ میں ہے، ایمان روزے میں ہے، ایمان حج میں ہے، ایمان والدین کی فرما برداری میں ہے، ایمان حق بات کرنے میں ہے، ایمان امر معروف میں ہے، ایمان نہی عن المنکر میں ہے، ایمان اپنے بیوی کے حق ادا کرنے میں ہے، ایمان اپنے رشتہ داروں کو حق ادا کرنے میں ہے، ایمان اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے. جو بے نمازی ہیں یاد رکھیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں، بلکہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے تو دار اسلام سے بھی خارج ہیں، یاد رکھیں، اور ان کا ایمان ہی نہیں. اور جو نافرمان ہیں ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ وہ اس فتنے سے بچ سکے. تو سب سے پہلا طریقہ ہے، ذریعہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرو اور اسے مضبوط کرو. نمبر دو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، خاص طور پہ نماز کے اندر. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تشہد کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں تجھ سے مسیح الدجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کی روایت میں، جب تم میں سے کوئی شخص التحیات میں بیٹھے تشہد میں تو چار چیزوں سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحی والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر کے فتنے سے. نمبر تین، سورۃ کہف کی پہلی آیات، ان آیات کو پڑھے اور یاد کرے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ادرکہ منکم، بس تم میں سے اگر کوئی شخص دجال کو پا لے، فلیقرأ علی فواتح سورۃ الکہف، تو دجال کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی آیتیں پڑھیں، یعنی اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور صحیح مسلم دوسری روایت میں آیا ہے، من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف عصمہ من الدجال، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی دس آیتوں کو یاد کر لے، حفظ کر لے، تو دجال کے فتنے سے وہ نجات پالے گا. اور صحیح مسلم کی تیسری روایت میں آیا ہے، امام شعبہ فرماتے ہیں سورۃ کہف کے آخر میں، یعنی آخری دس آیتیں، یعنی پہلی دس آیتیں کی فضیلت ہے اور آخری دس آیتوں کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ الفرار من الدجال، دجال سے بھاگنا اور اس سے دوری اختیار کرنا. اور دوری کیسے اختیار ہوگی؟ مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیر ہونا، کیونکہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ نہ کہ میں مومن ہوں، میں سامنا کروں گا، یاد رکھیں، مصیبتوں کی تمنا کرنا یا مصیبتوں میں کود پڑنا یہ شرعاً جائز نہیں. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ کوئی شخص کہے میں پھنے خواہ ہوں، میں بڑا مومن ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں سامنا کروں گا. نہیں، وہ بھی ہے، لیکن بھائی کا یہ جواب ہے کہ اس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ لیکن دجال کا سامنا نہ کرو. نہیں، میری بات یہ کہ ہلاکت میں کودنے کے لیے اگرچہ جتنا بھی طاقتور ہوں، ہلاکت کی تمنا بھی نہ کرے، اس میں کودنے کی کوشش بھی نہ کرے. فتنے میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دشمن کے سامنا کرنے کی تمنا نہ کرے. یعنی جہاد کے لیے بھی اگر کوئی دشمن ہے، حملہ ور ہونا چاہتا ہے، آپ یہ نہ کہ بس میرے پاس دفاع کا مکمل انتظام ہے، اللہ تعالیٰ سے آنے تو دیکھا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ مجھے اس کے شر سے محفوظ کرو. دجال، کیا دجال کسی کو قرآن مجید میں ہوا یا نہیں؟ کیا خیال ہوا کہ نہیں؟ دجال کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن دجال کا معنی قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الانعام آیت نمبر 158 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جب اللہ تعالیٰ کی بعض، جب تیرے رب کی بعض آیتیں آئیں گی، اس وقت کسی نفس کو ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے سے مومن نہ ہو، یا وہ اپنے ایمان میں کوئی خیر حاصل نہ کر چکی ہو. تو اس آیت میں دجال کا ذکر کہاں ہے؟ بعض آیات ربک، اللہ تعالیٰ کی بعض آیتیں یعنی نشانیاں، اور ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، اور اس کی دلیل میں کہ دجال مقصود ہے. ہم نے کیا کہا؟ قرآن کی تفسیر بہترین تفسیر ہے، نمبر ہے قرآن میں اگر تفسیر نہ ملے تو صحیح حدیث. صحیح مسلم کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں سید ابو ہریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اگر نکل جائیں تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے سے مومن نہ ہو. آیت کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ آیت کے الفاظ ہیں. یا اپنے ایمان میں کوئی خیر قدمی نہ لے کے آئی ہو. نمبر ایک، طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا. نمبر دو، والدجال، اور دجال کا نکلنا. نمبر تین، ودابۃ الارض، اور دابا کا نکلنا، بلا کا نکلنا. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. نمبر دو، اب بات ہم یہ کر رہے ہیں، قرآن مجید میں دجال کا ذکر ہے، معنی میں لفظ میں نہیں. دلیل یہ روایت ہے صحیح مسلم کی. اچھا، اب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نام کیوں نہیں لیا دجال کا؟ کیونکہ بعض جو منکرین ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے، اور حدیث مضطرب ہے، اگرچہ صحیح ہے صحیح بخاری مسلم میں، لیکن اضطراب ہم مانتے نہیں ہیں. اس کے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نمبر ایک، پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسیح کا ذکر کیا ہے. کون سا مسیح؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور عربی زبان کے قاعدے میں یہ قاعدہ ہے، اگر دو چیزیں میں اشتراک ہو لفظ میں، تو ایک کو بیان کرنے سے دوسرے بھی اس میں شامل ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ جب مسیح الرحمن یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مسیح میں مسیح دجال بھی ہوگا. ایک سچا مسیح ہے، ایک جھوٹا مسیح ہے. جب سچے مسیح کا ذکر کیا تو اس کے الٹ، اس کے ضد میں جھوٹا مسیح بھی اس لفظ میں شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید جن کا ذکر نہیں، آپ بھی ان پر ایمان لے کے آتے ہو. کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہونا چاہیے تب ہم ایمان لے کے آئیں گے؟ کیا خیال ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے، نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ کیا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھو؟ سجدے میں کیا کہو؟ رکوع میں کیا کہو؟ تشہد میں کیا کہو؟ تشہد میں کیسے بیٹھو؟ تبرک کیا ہوتا ہے؟ افتراش کیا ہوتا ہے؟ سلام کیسے کرنا ہے؟ کس طریقے سے کرنا ہے؟ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ یہ سب اقامت الصلاح میں ہے کہ نہیں؟ آپ کا اتفاق ہے ہمارے ساتھ اس معاملے میں وہ اقیم الصلاح صلات کو سمجھنے کے لیے حدیث صحیح حدیث کی طرف جاتے ہیں. ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ دجال کے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ اگر قرآن مجید میں نہیں آپ کو نظر آتی, معنی بھی آپ کو نظر نہیں آتا, سی مسلم کی یہ روایت بھی آپ کو نظر نہیں آتی, تو ان روایات کی طرف جاؤ جس میں دجال کا ذکر ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور قرآن مجید میں دوسری نشانی بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافلات نمبر 57 میں, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے, زمین و آسمان کو پیدا کرنا جو ہے وہ لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے, اکبر ہے, بڑا ہے. اور یہاں پر اطلاق الکل, کل کا اطلاق بعض پر ہے. روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑی کوئی چیز ہے لوگوں میں, انسانوں میں ہے کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر آیت میں کیا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت جو ہے وہ لوگوں کی خلقت سے زیادہ بڑھ کر ہے. یعنی اگر لوگوں میں کوئی بڑھ کر خلقت کا کوئی شخص کوئی چیز موجود ہے تو زمین پر اس سے بھی بڑے ہیں. اور یہ ابو العالیہ نے رحمۃ اللہ علیہ, یہ معروف تابعی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھے لیکن ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. اگر اس وقت ایمان لاتے تو صحابی تھے. یہ صحابی بننا بھی انسان اپنے بس میں نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی ایک فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت ہی زیادہ صحابہ کرام سے انہوں نے روایت بیان کی ہے. سن 90 ہجری میں وفات پائے. ان کا نام ہے رفیع بن مہران الریاحی, بصری ہیں اور تابعین کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, اي اعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور زمین کے خلق جو ہے پیدا کرنا جو ہے وہ دجال کے خلق سے بھی زیادہ عظیم ہے. جب یہود نے کہا کہ دجال سب سے زیادہ عظیم ہے, اور یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ تیسری ابھی میں بنے بیان کی ہے, قرآن مجید میں نہیں, حدیث میں نہیں, تو صحابہ یا تابعین. تو تابعی کی تفسیر مقدم ہے یا بعد میں آنے والے لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کی بات مقدم ہے؟ کس کی مقدم ہے؟ تابعین کی. چوتھے نمبر پہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دجال کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کی اتنی قدر ہی کہاں کہ اس کا نام قرآن مجید میں آئے. یعنی وہ فرعون سے بھی گئے گزرا ہے, وہ ابو لہب سے بھی گئے گزرا ہے, اس کی اتنی کہاں قدر کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لے. آخر میں ابن صیاد کے متعلق, وقت کافی ہو گیا, آپ لوگ بھی تھک گئے میرا خیال ہے. ابن صیاد جو ہے کیا وہ دجال تھا یا نہیں, میں صرف یہاں پر علماء کی بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اس میں قوی اختلاف علماء کا کہ ابن صیاد ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جھوٹا تھا, دجال تھا, دجال یعنی جھوٹا تھا اور کاہن تھا, کہانت کرتا تھا, جادو کا کام کرتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اسلام نہیں قبول کیا تھا, بعد میں اسلام لے کے آیا تھا, اس لیے صحابہ میں اس کا شمار نہیں ہے, تابعین میں اس کا شمار ہے. لیکن وہ تابعی ہے جو دجال تھا, جھوٹا تھا. وہ تابعین میں بھی جھوٹے اور دجال موجود تھے. بعض لوگ سمجھتے کہ تابعین سارے کے سارے اچھے تھے. جو تابعین ہیں, جو سلف صالحین بھی ہیں اور سلف فاسقین بھی ہیں. تو یہ ان کا سلف ہے جو فاسق ہیں, ابن صیاد جیسے جو دوسرے لوگ ہیں, جیسے جہم بن صفوان ہیں اور یہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں سارے. علامہ قرطبی جو مفسر قرآن مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں ابن صیاد ہی دجال ہے, اور دلائل وہ جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں. امام نووی فرماتے ہیں علماء کے سامنے یہ مسئلہ مشکل ہوا اور اس کا شک پڑ گیا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں. لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے, یعنی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے. اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ دجال اکبر جو آخری زمانے میں آئے گا وہ ابن صیاد نہیں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن صیاد دجالوں میں سے ایک دجال تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ علماء میں نے بات کی کہ اس میں علماء کے قول میں تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ دجال ہے یا نہیں. دو صحابیوں نے قسم کھائی کہ ابن صیاد دجال ہے, سید عمر بن الخطاب اور سید جابر رضی اللہ عنہ نے. جب صحابی قسم کھا لیتے ہیں اور سید عمر بن الخطاب نے قسم کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, تو بعض علماء نے سمجھا کہ یہ اقرار ہے. اور سید جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال ہے, اگرچہ یہ کہا جائے کہ وہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور مدینے میں بھی رہا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور وہ مر بھی گیا ہے, پھر بھی دجال ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک صحیح روایت میں آیا ہے, کسی نے جابر راوی ہیں سے بخاری میں آیا ہے کہ ابن صیاد جو ہے یوم الحرہ کے واقعے میں, مدینہ میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے صحابہ قتل کر دیا گیا تھا, ابن صیاد گم ہو گیا, نہ اس کی لاش ملی نہ مردوں میں نہ زندوں میں, گم ہو گیا. اس کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا ابن صیاد کہاں ہے, اس کے خاتمے کا پتہ نہیں ہے. تو اسے سیدنا جابر نے قسم کھائی ہے کہ یہ دجال تھا. اچھا, مدینہ میں داخل ہوا یا رہا ہے یہ آخرت کے زمانے میں نہیں, یہ پہلے تھا, اس لیے یہ قول کہ وہ دجال تھا یہ زیادہ قریب ہے صحت کے. اگرچہ اختلاف قوی ہے, جو لوگ کہتے دجال نہیں تو ان کے پاس اپنی دلیل ہے, جو کہتے ہیں وہ دجال ان کے پاس اپنی دلیل ہے. اس معاملے میں زیادہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں, دجال کی ہلاکت کیسے ہوگی, اس کی دلیل کیا ہے, جی ہاں, وہ بھی روایت ہے. وہ لمبی حدیث سے میں نے بیان نہیں کی, وہ پھر پورے بیان کرتے تو ایک درس اس حدیث کے لیے ہوتا. سے مسلم میں صدر عبداللہ بن عمر انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یخرج الدجال فی امتی, میری امت میں دجال نکلے گا, پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے, فطلبوا فیہلکوا, تو عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کے پیچھا کریں گے اور اسے قتل کریں گے. تو میں نے بیان کیا تھا کہ دجال کا خاتمہ قتل کون کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام. اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت, اور مسلم احمد اور ترمذی میں روایت آئی ہے, سیدنا مجمع بن جار الانصار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, یقتل ابن مریم الدجال بباب لد, باب لد کی جگہ پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا قتل کریں گے, اور اس کی سند صحیح ہے. تحد الاحفظی میں بھی یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول اور یجوج و ماجوج کے متعلق دلائل بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.